أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وضو کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اور جیسا کہ گزشتہ درس میں طریقہ کار طے پا گیا تھا کہ چونکہ حتمی طور پر آج کی اس نشست میں مسائل کو مکمل کرنا ہے، اور اس درس میں شریک ہونے والے بھی وہ ہیں جن کا انتخاب یہی سوچ کر اور دیکھ کر کیا گیا تھا کہ ان کی فقہی معلومات کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہے، اس لیے جو مسائل بہت مشہور و معروف ہیں وضو کے بارے میں، وضو کا طریقہ، کس طرح دھونا ہے، کہاں دھونا ہے، کس طرح مسح کرنا ہے، ان کو تو تفصیل میں بیان نہیں کیا جائے گا، صرف وہ مسائل جو عام طور پر لوگوں کی معلومات میں نہیں ہوتے ہیں اور جن کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے یا کبھی کبھار پیش آ جاتی ہے، وہی مسائل ہمارا موضوع بنیں گے. صرف سلسلے کو شروع کرنے کے لیے ایک دو ایسی باتیں بیان کرنا پڑیں گی کہ جو واقعاً بالکل بچوں کے معیار کی باتیں ہوں گی، لیکن کیونکہ شروع کرنے کے لیے ان کو بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے مجبوراً ان کو سماعت فرمائیں. وضو کے مستحبات اور مکروہات بیان کیے گئے، اور بنیادی طور پر اس کا مقصد یہی تھا کہ کم سے کم یہ واضح ہو جائے کہ جو مستحبات اور مکروہات ہیں وہ وضو کو نہ غلط کرتے ہیں اور نہ ہی وہ وضو کے لیے ضروری ہیں. ساتھ ساتھ اگر کوئی ان پر عمل کر کے ثواب حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی بہرحال ایک فائدہ ہے، لیکن بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ واضح ہو جائے کہ جو چیزیں مستحب ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ضروری نہیں، اور جو چیزیں مکروہ ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ ان سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے. اب آئیے اس کے بعد خود جو وضو کے واجبات ہیں ان کا تذکرہ کر دیا جائے. وضو کے واجبات میں ابتدا میں ایک بات کو واضح کر دیا جائے، وہ یہ کہ جہاں تک وضو کے واجبات کا تعلق ہے، آپ میں سے ہر ایک اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ دو بہت ہی واضح حصوں میں تقسیم ہیں. وضو کے واجبات میں بہت ہی واضح طور پر دو حصے ہیں. پہلے دھونے کا مرحلہ آتا ہے بعض جسمانی اعضاء کو، اور اس کے بعد مسح کا مرحلہ آتا ہے. دھونے کا مرحلہ تو خیر ایسا ہے کہ جس میں مجتہدین کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن جب آپ مسح کا مرحلہ سنیں گے تو اس میں کئی مسائل ایسے ہیں کہ جس میں مجتہدین میں اور خصوصیت سے موجودہ دور کے مراجع میں اختلافات زیادہ ہیں، مگر وہ اختلاف کسی قسم کے ہیں کہ ایک مجتہد کسی چیز کو احتیاط واجب لگا کر ضروری کہتا ہے تو دوسرا مجتہد کہتا ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں. اب شروع ہی میں ایک بات واضح ہو جائے تو بعد میں بار بار اس کو دہرانا نہیں پڑے گا، اور وہ بات یہ کہ مسح کے مسائل میں، اچھا اب جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں شریعت یا فقہ کے اعتبار سے یہ غلط لفظ ہے، مگر بات کو واضح کرنے کے لیے کہ مسح کے مسائل میں اکثر جگہ آقائے خوی کے یہاں آپ کو مسئلہ مشکل محسوس ہوگا. مشکل سے مقصد یہ کہ جیسا لوگ عام طور پر کرتے آ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا، اور آقائے خمینی کے یہاں مسح کے مسائل میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ بہت زیادہ سہولت ہے یا بہت زیادہ آسانی ہے، یا یہ کہ جو عام طریقہ ہے وضو کا وہ اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ بتاتے ہیں. اور یہ جو دونوں مجتہدین کے مسائل میں اختلاف نظر آئے گا کہ ایک جگہ مسئلہ بڑا مشکل ہے, ایک جگہ مسئلہ بڑا آسان ہے. تو وہ اس طرح کا ہے کہ زیادہ تر مقامات پر آقا خمینی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ فلا عمل ضرور کرو, اور آقا خمینی نے کہا ہے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں. تو یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ جب احتیاط واجب آئے تو اس کی ڈیٹیل میں نہ جاؤں, لیکن عام درس دیتے دیتے اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ جہاں احتیاط واجب آتا ہے بے اختیار اس کی تفصیل زبان پہ آ جاتی. تو شروع ہی میں یہ مسئلے کو حل کر دیا جائے کہ جہاں پر آقا خمینی کے یہاں اکثر مقامات پر احتیاط واجب کا لفظ آئے گا اس مسئلے کی پابندی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی آپ یوں ہی پابندی کر رہے ہیں, زیادہ مشکل بات نہیں ہوگی, لیکن چاہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ ان مسائل میں آپ آقا خمینی کے فتوے کو مان سکتے ہیں مگر ایک شرط کے ساتھ, اور وہ یہ کہ اگر آقا خمینی عالم فل عالم ہو اس آدمی کی نگاہ میں, یعنی اگر وہ آقا خمینی کی تقلید کر رہا تو لازمی طور پر اس کی نگاہ میں دنیا کے سب سے بڑے عالم آقا خمینی, اور یہ ضروری ہے کہ پھر وہ آقا خمینی کو نمبر دو سمجھتا ہو اپنی تحقیق کے بعد. تو اس صورت میں وہ ان تمام مسائل میں جہاں آقا خمینی نے احتیاط واجب کا لفظ لگایا ہے آقا خمینی کے فتوے پہ عمل کر سکے گا. آپ دیکھیں گے کہ بعض مقامات پر کتنی سہولت و آسانی ہے آقا خمینی کے مسئلے میں, البتہ وہ سہولت ایسی ہے کہ آپ معاشرے میں اس کی ضرورت ہم کو پیش نہیں آتی. آئیے تو ہم براہ راست گفتگو شروع کر دیں افعال وضو یا واجبات وضو پر. جیسا کہ اسلامی معاشرے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وضو چھ اعضاء کے دھونے یا مسح کرنے کا نام ہے. تین اعضاء کو, جسم کے تین حصے کو دھویا جاتا ہے پہلے, اور اس کے بعد تین حصوں کا مسح کیا جاتا ہے. اچھا, مسح کا مطلب کیا ہے اور دھونے کا مطلب کیا ہے, یہ خود مسئلہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے کہ تین اعضاء کو دھونا ہے, تین کو مسح کرنا ہے. دھونے والے پہلے تین ہیں, چہرہ, سیدھا ہاتھ, الٹا ہاتھ. مسح کرنے والے اس کے بعد ہیں, سر, سیدھا پاؤں, الٹا پاؤں. لیکن یہ دو لفظ بھی واضح ہو جائیں شروع میں تاکہ اس کے بعد کے مسائل سننے میں آسانی رہے. دھونا ہے تین اعضاء کو اور مسح کرنا ہے تین اعضاء کو. مسح کے معنی ہیں ہاتھ پھیرنا. ویسے لفظی معنی تو ہیں تالی پھیرنا, لیکن یہاں پر مراد ہے ہاتھ پھیرنا. تو تین اعضاء کا مسا کرنا ہے, یعنی تین اعضاء پر, جسم کے تین حصوں پر ہمیں اپنا ہاتھ پھیرنا ہے. یہ لفظ کئی مقامات پر آئے گا, اس لیے اس کو واضح کر دیا گیا کہ جسم کے تین حصے ایسے ہیں جس پر ہمیں ہاتھ پھیرنا ہے. مسا کا مطلب کیا ہے؟ صرف ہاتھ پھیرنا. اب اس کے اندر کوئی مقدار نہیں کہ کہاں سے کہاں تک ہاتھ پھیرا جائے تو اسے کہا جائے کہ مسا, بلکہ اس کی تعریف علماء اس طرح کریں گے. یہ مسئلہ چونکہ اہم ہے اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں. اس کی تعریف علماء کرام اس طرح کریں گے کہ مسا کا مطلب یہ ہے کہ عرفاً یہ کہا جائے آپ نے ہاتھ پھیر دیا, کوئی مقدار نہیں ہوگی کہ کم سے کم اتنا ہاتھ پھیرے تو وہ مسا کہلاتا ہے, بلکہ مسا ہاتھ پھیرنا. اب کیسے پتا چلے کہ ہم نے ہاتھ پھیرا یا نہیں پھیرا؟ عرفاً. عرفاً کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ کی موومنٹ یا ہاتھ کی حرکت دے کر کہیں, ہاتھ کی حرکت دیکھ کر یہ کہہ دیں کہ اس آدمی نے اپنا ہاتھ پھیرا, یعنی ہاتھ کو اتنا ہلانا کہ دیکھنے والے یہ کہہ دیں کہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا ہے. یہ ہے مسا کے معنی. تو مسا ہاتھ پھیرنا. کتنا ہاتھ پھیرا جائے گا؟ عوام, عام لوگ, دیکھنے والے کہہ دیں کہ آپ نے ہاتھ پھیرا ہے. یہ پہلے تو مسا کی تعریف آپ ذہن میں رکھیے, آگے جگہ جگہ پہ اس تعریف کی ضرورت پڑے گی. دوسرا لفظ ہے دھونا. ویسے تو پہلا ہے لیکن کیونکہ اس میں تشریح زیادہ اس لیے میں نے اس کو بعد میں رکھا. دھونا, دھونے سے مقصد یہ ہے پانی کا جاری کرنا, کسی چیز پر پانی بہانا, پانی بہانا, پانی کا جاری کرنا. اب اس کا معیار کیا ہے؟ کتنا پانی بہایا جائے تو یہ کہا جائے گا شرن کہ آپ نے ہاتھ دھو لیا. ویسے تو بہت عام لفظ ہیں جو ہم اپنی زندگی میں روزانہ استعمال کرتے ہیں, لیکن جب شریعت کی بات آئے گی تو ایک ایک چیز کی ایک تعریف مقرر ہونا چاہیے کہ کم سے کم اتنا اس عمل کو کرنا ضروری ہے. اب ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت پانی ہے گھروں کے اندر, کم سے کم وضو اور غسل میں ہم پانی کی کنجوسی نہیں کرتے, لیکن شریعت کا مسئلہ تو سب کے لیے ہے, پوری کائنات کے لیے. تو کیا اتنا ہی پانی جتنا ہم لوگ ڈالتے ہیں یہ ضروری ہے, یا اس سے کم سے بھی چہرہ اور ہاتھ دھل سکتے ہیں؟ معیار کیا ہے؟ دھونا. دھونے کا مقصد ہے پانی کا بہنا، پانی کا جاری ہونا، یہ دھونے کی تعریف ہے. اب کتنا، اب یہ لفظ خود ایک ایسا لفظ ہے کہ مبہم ہے، پانی کا بہانا، کتنا پانی بہائیں؟ تو اس میں یہ مسئلہ بہت ہی آسان، بہت ہی مختصر، کہ اتنا پانی آپ ڈال دیں چہرے پر کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے ذرا آگے بڑھ جائے، بس اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے دھو لیا. اب یہ مسئلہ بنتا کیا ہے، اس کو میں ابھی واضح کر رہا ہوں. پانی کا بہانا، مگر اتنا کہ پانی اپنے مقام سے ذرا حرکت کر کے آگے بڑھ جائے. بس جیسے اس تاریخ کے اعتبار سے یہ جو اس وقت پسینہ چہرے پہ آ رہا، یہ دھونے کی تاریخ سے پورا اتر رہا، یعنی اتنا پانی بھی اگر ہم چہرے پر ڈال دیں، اتنا پانی بھی، تو پانی جس مقام پر ہم نے گرایا وہاں سے ذرا آگے بڑھ جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پیشانے پر پانی ڈالیں تو کم سے کم ناک تک بہ کر آئے، اتنا پانی ڈالا جائے کہ وہ تاپی بہے، ناک تک بہے یا بھووں تک بہے، نہیں، پیشانی پہ جہاں پانی ڈالا وہاں سے ذرا سا پانی بہ کے آگے چلا گیا، یہ کہا جائے گا کہ آپ نے دھونے کے عمل کو صحیح کر لیا. اب مزید جو اس کی وضاحت کرتے ہیں علماء وہ یہ کہ جب یہ کہا جائے کہ وضو میں چہرہ یا سیدھا یا الٹا ہاتھ دھونا واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خالی گیلا ہاتھ، ہاتھ کو آپ گیلا کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں تو یہ غلط ہے. آپ نے ہاتھ کو گیلا کر کے پھیرا، بہرحال چہرہ تو پورا گیلا ہو جائے گا، نہیں، کم سے کم اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ اپنے ہاتھ کو لگائیں جس سے پانی، وہاں سے تھوڑا سا پانی آگے بڑھ جائے. یہ ضروری نہیں کہ اتنے سارے چلو ڈالے جائیں کہ پانی مسلسل اوپر سے نیچے بہنے لگے. یہ مسئلہ ویسے عام حالات میں تو ایک آدمی کو اتنا ضروری محسوس نہیں ہوتا، لیکن بعض مقامات پر جب زخم وغیرہ کا مسئلہ اور اس طرح کا مسئلہ کہ اگر ہم زیادہ پانی ڈالیں تو نقصان دے سکتا ہے، وہاں پہ اس مسئلے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. کہ آپ مثلا فرض کیجئے کہ ناک پر ایک زخم، اور ایسا زخم ہے کہ ذرا پانی پڑا تو نقصان ہو جائے گا. اب اگر ہم اپنے چلوؤں والے حساب سے مسلسل پانی ڈالیں تو سارا پانی اوپر سے بہ کے ناک تک آئے گا اور انسان کو نقصان پہنچا سکتا، وہاں پہ یہ مسئلہ کام آئے گا کہ پانی نہ اتنا کم ڈالو کہ یہ کہا جائے کہ تم نے صرف ہاتھ پھیرا، نہ اتنا زیادہ ڈالو کہ زخم کو نقصان پہنچ جائے، بلکہ معمولی پانی لو. یہ احتیاط کرتے ہوئے کہ اگر پیشانی پر ڈالا ہے تو بہ کر خالی پیشانی تک رہے، نیچے ناک تک نہ آنے پاس، یعنی یہ واجب ہو جاتا ہے ان مقامات سے. تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس پانی کو آگے بڑھاؤ، اس پانی کو حرکت دو، آگے بڑھاؤ، تاکہ غسل بھی ہوتا جائے، یعنی چہرہ جھلتا بھی جائے، اور ساتھ ساتھ جو زخم ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچے. مزید وضاحت آگے چل کے آئے گی. تو یہ دو لفظ تو واضح ہو گئے. دھونا کسے کہتے ہیں؟ پانی کا بہانا، مگر اتنا کہ جہاں پانی آپ نے ڈالا اس سے ذرا آگے بڑھ جائے، پورا بہ کے آخر تک جانا یا دور تک جانا ضروری نہیں. یہ مسئلہ ویسے بھی بہت جگہ نجاست میں، طہارت میں کام آتا ہے، مگر یہاں پر اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. اب آئیے کچھ بچوں جیسے مسائل کو بیان کرتے ہوئے اس کی مدد سے وضو کے دوسرے مسائل جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہوتے بیان کیے جائیں. تو وضو کے اندر دو حصے ہیں واضح طور پر، پہلے دھونے کا حصہ ہے، پھر مسا کرنے کا حصہ ہے. تین اعضاء کو دھویا جائے گا، چہرے کو، سیدھے ہاتھ کو اور الٹے ہاتھ کو. چہرے کو کس طرح دھونا ہے؟ چہرے کو دھونا ہے شریعت میں لمبائی اور چوڑائی کی مقدار بتا دی کہ اس مقدار کے مطابق دھونا ہے. لمبائی کتنی؟ کہ پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں، جو بال اگنے کی جگہ، وہاں سے شروع کر کے جو تھوڑی ہے لمبائی میں، یہاں تک دھونا ہے. اور چوڑائی میں اس طرح کہ انسان اگر اپنے ہاتھ کو پھیلا کر چوڑا کر کے اپنے چہرے پر رکھے تو انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کے درمیان جتنا حصہ آ جائے، چہرے کے اوپر جب اپنے ہاتھ کو لمبا کر کے رکھا، چوڑا کر کے رکھا، پھیلا کے رکھا، کھینچ کے رکھا، تو انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کے بیچ میں جتنا حصہ آ جائے اس کو دھونا واجب ہے. اچھا، یہ اصل میں تو اتنا دھونا واجب، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی واجب ہو گیا کہ جتنا دھونا ہے اس سے ذرا زیادہ ہر طرف تھوڑا تھوڑا زیادہ دھو لیں. یہ تھوڑا تھوڑا زیادہ دھونا بھی واجب، تاکہ یقین ہو جائے کہ جہاں تک خدا نے حکم دیا ہے اس سے جب ہم نے تھوڑا زیادہ دھو لیا تو وہ حصہ تو ضرور دھل گیا ہوگا. کیونکہ اصل مسئلہ یہ کہ جتنا چہرہ وضو میں دھونا ضروری، اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی اس میں کمی رہ جائے تو وضو جو ہے وہ باطل ہے، غلط. اب اگر ہم کو چہرہ دھونا، ہماری سیدھی انگلی یہاں پہنچ رہی، جہاں تک سیدھی انگلی پہنچ رہی، اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اس سے کم پانی ہم نے پہنچایا، یہاں پر جو سرحد ہے بالکل ذرا سا سوئی کی نوک کے برابر ہٹ کر ذرا پیچھے کی طرف ذرا کم پانی پہنچا، تو سارا وضو غلط ہو جائے گا. تو اور چونکہ وضو میں یہ یقین حاصل کرنا ضروری، وضو کا پورا مسئلہ یقین پہ چلتا، یہ یقین حاصل کرنا ضروری کہ جتنا خدا نے کہا ہے اتنا چہرہ میں نے دھو لیا، اس لیے یہ بھی واجب کہ انسان کو جتنا حکم دیا گیا اس سے ذرا زیادہ دھو لے، کہ یہ یقین ہو جائے کہ جہاں تک دھونا تھا جب میں نے اس سے آگے پانی پہنچا دیا تو اس پورے حصے پر پانی آ گیا ہوگا، خصوصاً جو سرحدی علاقے ہیں، بالکل باؤنڈری ہے آخری علاقے ہیں، اس کے اندر یقین ہو جائے تو ذرا اس سے آگے دھو لیجئے تاکہ مکمل طور پہ یقین و اطمینان حاصل ہو جائے. تو یہ مسئلہ کیونکہ توضیح میں بھی مل جاتا ہے، عام درسوں میں بھی پایا جاتا، اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو اصل مسئلہ تو یہاں سے شروع ہوگا کہ جب یہ طے ہو گیا کہ چہرہ کتنا دھونا، تو اب یہ دیکھیں کہ کس طرح دھویا جائے. اس میں پھر ایک بات کہ اگر کسی کا چہرہ عام لوگوں سے بہت چھوٹا ہے یا بہت بڑا، یا کسی کا ہاتھ عام لوگوں سے بہت چھوٹا، کہ وہ اگر اپنے ہاتھ کو چہرے پر رکھے تو فرق کیجیے کہ فقط اتنے حصے میں آئے، یا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا، اگر وہ رکھے اپنا ہاتھ تو یہاں سے یہاں تک سب چھپ جائے. اس صورت میں اس میں ہر انڈیویجول کو اپنے مسئلے پہ نہیں چلنا، ہر آدمی کو اپنے مسئلے پہ نہیں چلنا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ عام طور پر کتنے بڑے چہرے ہوتے ہیں لوگوں کے اور عام طور پر کتنے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ اتنا ہی اپنا چہرہ دھوئے گا، چاہے اس کا ہاتھ اتنے حصے میں آ رہا ہو، مگر وہ اتنا حصہ دھو لے تو غلط ہے. وہ دیکھے گا کہ اگر ایک عام آدمی کا ہاتھ ہوتا، میرا ہاتھ تو چھوٹا، ایک عام آدمی کا ہاتھ ہوتا تو وہ میرے چہرے پر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اچھا اب یہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا کہ چہرہ ہم کو دھونا ہے کس مقام سے کس مقام پر. اس میں ایک بات اور واضح ہو جائے کہ چہرہ اور ہاتھ دونوں میں یہ مسئلہ کہ جتنا دھونا آپ کے لیے واجب، اس میں جو جو چیزیں ظاہر ہیں ان کا دھونا واجب، جو جو چیزیں باطن ہیں یا ظاہر نہیں، انسان کے اعضا اصل مسئلہ کیا ہے، صرف ظاہر کا دھونا واجب ہے باطن کا نہیں. اب پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہوا. انسان کے جسمانی حصوں میں کچھ حصوں کو ظاہری حصے کہا گیا اور کچھ حصوں کو باطنی حصے کہا گیا. مثلا انسان کے چہرے پر یہ رخسار ہے، پیشانی ہے، ناک ہے، یہ ظاہری حصہ، مگر ناک کے اندر کے جو سوراخ ہیں ان کو باطنی حصہ کہا گیا، جو اندر کی طرف ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نظر نہ آئے، یہ تعریف نہیں، جو اندر کی طرف ہے ان کو باطنی حصہ کہا گیا. اب جیسے یہ ہونٹ، جب ہونٹوں کو ہم ملا لیں، بالکل بند کر لیں ایک دوسرے پر، بہت سختی کے ساتھ نہیں، عام طریقے سے ہونٹوں کو ملا کے رکھیں، اب جتنا حصہ آنکھ سے نظر آئے ہونٹوں کا یہ حصہ ظاہری کہلائے گا، اور جتنا حصہ اس وقت جب ملا کے بند کر کے رکھا جائے نظر نہ آئے اس کو باطنی حصہ کہا جائے، چاہے بولتے میں، بات کرنے میں، ہنسنے میں، وہ اندر والا حصہ بھی نظر آتا رہے. یہی آنکھ کا مسئلہ کہ اس وقت تو آنکھ بہت ساری نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ اپنی پلکیں بند کر کے بیٹھیں یا آنکھ بند کر کے بیٹھیں تو جتنا حصہ نظر آئے سامنے والے یہ ظاہری حصہ کہلائے گا. اگر اس وقت آنکھ کھلی تو یہ آنکھ کا جو ڈھیلا ہے یہ بھی نظر آ رہا، مگر یہ باطنی حصہ، کیونکہ جب آنکھ بند کر کے بیٹھے تو یہ پوشیدہ ہو جایا کرتا ہے. تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ اس کا وضو میں ظاہر کو دھونا واجب ہے باطن کو نہیں، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چہرے پر جتنا حصہ ظاہری ہے وہ دھونا واجب، جو ظاہری نہیں ہے اس کو دھونا واجب نہیں. دوسرے الفاظ میں آنکھ کے ڈھیلے پر یا پلکوں کے اندر کی جانب پانی کا پہنچانا واجب نہیں، یا ناک کے اندر کی جانب پانی کا پہنچانا واجب نہیں، یا منہ کے اندر کی جانب یا اندر ہونٹوں تک پانی کا پہنچانا واجب نہیں. یہ تو ایک عام مسئلہ، اس کو پہلے مسئلے سے ملائیں گے تو ایک اور چیز سامنے آئے گی. تو یہ جو مسئلہ بنا کہ ظاہر کو دھونا واجب باطن کو نہیں، جتنے ظاہری اعضا ہیں ان کو دھونا، تو اسی میں ایک دو باتیں اور آ جاتی ہیں، ان کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کی ناک میں سوراخ ہے، جیسے عورتیں عام طور پر کیل یا نتھ پہننے کے لیے سوراخ کر دیا کرتی، تو سوراخ کا جتنا حصہ اوپر سے نظر آ رہا اس کا دھونا واجب، اور جو سوراخ کا اندرونی حصہ اس کا دھونا واجب نہیں. چاہے کیل پہنے ہوئے ہو عورت بھی صحیح ہے کہ بس اوپر اوپر سے پانی پہنچا دو، اور چاہے کیل نہیں پورا سوراخ ظاہر، چاہے تو اندر پانی پہنچا بھی سکتے ہیں، مگر کیونکہ اس سے باطنی حصہ مانا گیا اس لیے اس تک پانی پہنچانا واجب نہیں. اسی کے اندر یہ مسئلہ آ جاتا، دو اور مسئلے اسی میں آ جاتے ہیں کہ اگر کسی کے چہرے پر اتنے زیادہ بال ہیں کہ کھال جو ہے وہ باطنی حصہ بن گئی، کھال باطنی حصہ بن گئی، کھال یعنی اتنے زیادہ بال کہ اب کھال جو ہے وہ آنکھ سے نظر آنا بند ہو گئی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ باطنی حصے کی تعریف یہ نہیں کہ جو نظر نہ آئے، مگر اتنا ہے کہ جتنے جسمانی حصے آنکھ سے نظر نہیں آتے وہ تو سب باطن میں شامل، وہ تو ہیں سب باطن، یہ تو طے شدہ بات. اور جو بعض ایسے بھی حصے ہیں کہ جو نظر آتے ہیں مگر ان کو بھی باطن میں شامل کیا گیا. پتہ نہیں میری گفتگو واضح ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن اگر ابھی واضح نہیں ہوئی تو آگے مسائل میں واضح ہو جائے گی. تو بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ظاہر کا دھونا واجب ہے، باطن کا نہیں. باطن کسے کہتے ہیں؟ وہ سارے جسمانی اعضاء جو آنکھ سے نظر نہیں آتے وہ باطن ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں مگر پھر بھی ان کو باطن مانا گیا، جیسے کان کے اندر کا سوراخ، یہ دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے مگر یہ باطن، خیر وضو میں تو نہیں لیکن غسل میں اس کو دھونا واجب نہیں. یہ ناک کا اندر کا سوراخ دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے مگر اس کو باطن میں مانا گیا. تو یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں کہ جس کے لیے الگ مسئلہ ہے، لیکن جو جسمانی حصے نظر نہیں آتے وہ تو بہرحال ہیں باطن میں. اب اگر کسی کے چہرے پر اتنے زیادہ بال ہیں کہ کھال کا کچھ حصہ نظر آنا بند ہو گیا، پورے بالوں نے کھال کو گھیر لیا، وہ کھال کا وہ حصہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ بھی اسی مسئلے میں آ گیا کہ ظاہر کو دھونا باطن کو نہیں دھونا ہے. یعنی اس صورت میں صرف اوپر سے بال بال دھو لیجئے، نیچے کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں. اب چہرے پر عام طور پر تین جگہ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، ایک داڑھی میں، دوسرا مونچھوں میں، تیسرا بھووں میں. اگر بھویں یہ اوپر ابرو ہیں، یہ بھویں جو ہیں یہ اتنے گھنے یعنی ان میں اتنے زیادہ بال کہ دیکھنے پر بال نظر آئیں گے نیچے کی کھال نظر نہیں آئے گی، تو وضو میں نیچے پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں کہ بھووں کو رگڑ کر نیچے پانی پہنچایا جائے. یہی مسئلہ مونچھوں کا ہو گیا، یہی مسئلہ داڑھی کا ہو گیا. البتہ اگر یہ بال اتنے کم کہ نیچے کی کھال ظاہر ہو رہی، چاہے پوری ظاہر نہ ہو مگر نظر آ رہی، اس صورت میں پھر اس کھال تک پانی کا پہنچانا واجب ہو جائے گا. تو مسئلہ وہی کہ غسل اور وضو میں ظاہر کا دھونا واجب ہے، باطن کا نہیں. جب یہ بال نیچے والے حصے کو چھپا لیں، نیچے کی کھال کو چھپا لیں تو وہ باطن ہو گیا اور اس کا دھونا معاف ہو گیا، جب نہ چھپائیں تو وہ ظاہر ہو گیا اور اس کا دھونا واجب. یہ چہرے پر تو یہ مسئلہ آتا ہے بالوں کے حد تک. اس میں ضمناً یہ بتا دیا جائے کہ اس مسئلے میں مرد اور عورت کا مسئلہ مشترک ہے. یعنی اب فرض کیجیے کہ بعض اوقات کسی جسمانی خرابی کی وجہ سے عورت کے چہرے پر بھی مونچھیں یا داڑھی نکل آتی، تو اس کا سیم مسئلہ مردوں جیسا ہو جائے گا کہ اگر اتنے زیادہ بال کہ کھال نظر نہیں آ رہی ہے تو فقط اس کو اوپر سے بال دھونا واجب. پھر اگر کوئی مزید پانی کھال تک پہنچائے تو وہ منع نہیں، حرام نہیں، مگر دھونا جو ہے وہ صرف بالوں کو واجب. چہرے میں تو یہ مسئلہ بالوں کی حد تک ہے، اسی طرح سے ہاتھوں میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے. ہاتھوں میں مسئلہ آتا ہے ناخن کا مسئلہ. اگر تو یہ تفصیل سے بعد میں آئے گا، مگر اسی کے ضمن میں بتا دوں کہ ناخن آپ جب کاٹ دیں، کاٹنے سے مقصد یہ کہ عام طور پر جتنے ناخن کاٹے جاتے ہیں، مثلا جس دن انسان اپنے ناخن کاٹتا، سارا معاشرے کے نزدیک جب کٹے ہوئے جو ناخن ہوتے ہیں، ناخن کٹنے کے بعد جتنا حصہ ظاہر ہو سامنے سے نظر آ رہا اسے مانا جائے گا ظاہر، اور ناخن کٹنے کے بعد جو حصہ پھر بھی چھپا رہے اور پوشیدہ رہے اس کو کہا جائے گا باطن، اندرونی حصہ. اب وضو کے اندر یہ واجب ہے کہ ظاہری حصے کو دھونا ہے، باطنی کو نہیں. یعنی اگر کسی کے ناخن بہت بڑھ گئے تب بھی اس کے لیے مسئلہ یہ کہ کہاں تک پانی پہنچائے، کہ ناخون کٹنے کے بعد جتنا حصہ ظاہر ہو جائے وہاں تک پانی پہنچانا اس کے لیے واجب، چاہے ناخون بڑے بھی ہو. یہی مسئلہ میل میں آتا ہے کہ اگر ناخنوں کے نیچے میل، میل اس حصے پر ہے جو ناخون کٹنے کے بعد بھی چھپا رہتا ہے، نظر نہیں آتا، ظاہر نہیں ہوتا، تو ایسا میل غسل کو، وضو کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور اگر میل اس حصے پر کہ اگر ناخنوں کو کاٹ دیں، ابھی تو ناخن بڑا ہونے کی وجہ سے وہ حصہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ، لیکن اگر ناخن کاٹ دیں تو وہ حصہ ظاہر ہو جائے گا. اگر اس حصے کے اوپر میل ہے تو ہاتھ ہونے کے دوران اس میل کو ہٹانا واجب ہو جائے گا. اب سب کا راز اس ایک مسئلے میں کہ کیونکہ وضو ظاہری حصے کو دھونا واجب ہے، باطنی کو نہیں، تو جتنے حصے ظاہری ہیں انسان کے ہاتھ اور چہرے، وضو کے دوران ان سب تک پانی پہنچانا پڑے گا، اور جتنے حصے باطنی ہیں ان تک پانی نہیں پہنچانا ہوگا. یہ تو تھا پہلا مسئلہ. میں نے کہا تھا ظاہر کے ظاہر اور باطن کے مسئلے میں دو مسئلے سمجھ لیں، پھر ہم اس کو وہاں سے جا کر ملائیں گے جہاں سے ہم نے بحث شروع کی. دوسرا مسئلہ یہ کہ جسم کے وہ حصے جو ہم اپنی مرضی سے ظاہر اور باطن بنا سکتے ہیں، دیکھیے ایک اصول آ رہا، جسم کے وہ حصے جنہیں ہم اپنی مرضی سے ظاہر و باطن بنا سکتے ہیں، یا چلیں اس مسئلے کو ہم اور شریعت کے الفاظ میں لے آئیں، یہ میرا جملہ تھا بات سمجھانے سے. شریعت کے الفاظ میں یہ کہ جو شروع میں ظاہر، پہلے ظاہر، آج ہم نے اس کو باطن بنا دیا، یا میرا جملہ یہ کہ وہ حصے جنہیں ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں ظاہر بنا دیں، جب چاہیں باطن بنا دیں. یہ کون سا حصہ ہے؟ یہ مثلا کھال ہے، یہ داڑھی ہے، اگر بال بڑھا لیں تو اس کے نیچے کی کھال باطن بن گئے، اگر بالوں کو چھوٹا کر دیں، داڑھی کو مختصر کر لیں، تو یہ کھال جو تھی یہ ظاہر بن گئی. یہ مونچھوں کا مسئلہ، اگر ہم اس مونچھوں کو بڑھا لیں تو یہ باطن ہو جائے گی اس کے نیچے کی کھال، مونچھوں کو چھوٹا کر لیں تو اس کے نیچے کی کھال ظاہر ہو جائے گی. ناخنوں کا مسئلہ، ناخن بڑھا لیں تو یہ ناخن کے نیچے والا کچھ کافی حصہ اس کا چھپ جائے گا، ناخن کاٹ دیں تو کافی حصہ ظاہر ہو جائے گا. اور یہ تو وہ حصے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے ظاہر و باطن کر سکتے ہیں. یا شریعت کا لفظ یہ ہے کہ یہ پہلے ظاہر، بال اٹھنے سے پہلے کھال ظاہر، مونچھیں آنے سے پہلے کھال ظاہر، ناخن بڑھنے سے پہلے یا چھوٹے ناخن تھے وہ حصہ ظاہر تھا. وہ حصے جنہیں ہم اپنی مرضی سے ظاہر و باطن کر سکتے ہیں، جب ان کے بارے میں شک ہو جائے کہ آج یہ حصہ ظاہر ہے یا باطن، تو اس کا دھونا واجب ہوگا شک کے عالم میں. وہ حصے جنہیں ہم اپنی مرضی سے ظاہر و باطن کر سکتے ہیں، وضو کے دوران شک ہو جائے کہ آج یہ حصہ ظاہر ہے یا باطن، اس صورت میں اس کو ظاہر سمجھ کے اس کو دھونا واجب. اور وہ حصے جو ہماری مرضی میں نہیں، ان کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ ظاہر ہے یا باطن، تو ان کو باطن سمجھ کر ان کا دھونا معاف ہے. یا ایک اصول آ گیا کہ مثلا ہم ناک پانی ڈال رہے ہیں، ناک کے قریب پہنچے، اب یہ شک ہونے لگا کہ ناک کا کتنا حصہ ظاہر ہے کتنا باطن، اندر تک پانی لے جانا ضروری ہے ضروری نہیں، کیونکہ بالکل جو کارنر یا سرحد وہاں پہ شک ہو جائے گا. یا منہ دھو رہے ہیں، اب اس منہ کے اندر ہونٹوں میں شک ہونے لگا کہ کتنا حصہ اس کا باطن کتنا ظاہر، تو جتنے کے بارے میں یقین ہے کہ یہ تو ظاہر ہے اس کو دھو لیا، اس سے زیادہ کے بارے میں شک ہو رہا اس کو دھونا واجب نہیں. کیوں واجب نہیں ہے؟ کیونکہ ہونٹوں کے اندر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ظاہر و باطن کرنا، تو جس میں ہمارے ہاتھ میں نہ ہو ظاہر و باطن کرنا، اس میں جب شک ہو جائے کہ دھونا ہے یا نہیں دھونا، تو دھونا معاف. لیکن اگر چہرے کے بارے میں شک ہو گیا، یہ داڑھی کے بارے میں پتہ نہیں کھال نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی، اس کو دھوئیں یا نہ دھوئیں، اس صورت میں جب شک ہو جائے تو دھونا، کھال کا دھونا بھی واجب ہو جائے. بالوں کا تو دھونا ہی واجب، وہ تو ہیں ظاہر، وہ تو ہیں اوپر، مگر نیچے کھال تک بھی پانی پہنچانا واجب ہو جائے گا. تو مسئلہ ایک ہی ہے کہ ظاہر کا دھونا واجب، باطن کا دھونا واجب نہیں، مگر جب شک ہو جائے کہ جسم کا فلاں حصہ ظاہر ہے یا باطن، اس شک سے فرق کیا پڑے گا کہ اگر ظاہر مانے تو دھونا پڑے گا، باطن مانے تو دھونا نہیں پڑے گا. شک ہو جائے تو دو مسئلے بن جاتے ہیں. بعض چیزوں میں شک کے عالم میں دھونا واجب ہے، بعض میں دھونا واجب نہیں، مگر اس کا راز آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ. توضیح میں یہ مسائل ہیں، مگر کیونکہ اصول کے ساتھ نہیں، اس لیے ان کو زبانی رکھنا پڑتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فرق کیوں. اچھا خیر، اب یہ ساری بات چلی تھی یہاں سے کہ غسل کے دوران چہرے کا دھونا واجب، مگر پورے چہرے کا دھونا واجب نہیں ہے، صرف وہ مخصوص مقدار. جو شریعت نے بتائی ہے لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی. اتنے حصے کا دھونا واجب ہے, اس سے زیادہ کا دھونا واجب نہیں. اسی طریقے سے ہاتھوں کے اندر بھی یہ مسئلہ آئے گا, لیکن ابھی پہلے سارے وہ مسائل بتا دیے جائیں جو ہاتھوں کے لیے بھی کام آئیں گے مگر پہلے وضو میں مکمل ہو جائیں. ایک مسئلہ آپ بار بار سنتے ہیں, بظاہر اس کو بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں, بچوں جیسا مسئلہ بن گیا ہے آپ کو, لیکن پھر بھی اہمیت کے پیش نظر ضروری ہے کہ اس کو واضح کر دیا جائے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ دھونے کے میں تو آپ نے سن لیا کہ کیا کیا دھونا ہے اور کس طرح سے دھونا, کس طرح پانی ڈالیں تو دھویا جائے. ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ یہ ضروری کہ جو پانی ڈالا جائے جو پانی کھال تک پہنچے, یا جہاں بالوں کو دھونا ہے بال تک پہنچے, بیچ میں رکاوٹ نہ ہو. رکاوٹ نہ ہو, بڑا مشہور مسئلہ ہے رکاوٹ کا, اب ہر آدمی اس سے واقف ہو گیا, مگر مزید اس کو تکرار کر دیا جائے تاکہ اہمیت واضح ہو جائے کہ جتنا چہرہ دھونا ہے یا ہاتھوں میں جتنا ہاتھ ہم کو دھونا ہے اس میں یہ واجب کہ پانی ڈالنے کے بعد یہ یقین ہو جائے, یقین حاصل کرنا واجب ہے کہ پانی کھال تک پہنچ رہا, بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس اعتبار سے جب کوئی آدمی اپنا چہرہ اور ہاتھ دھونا شروع کرے تو یہ یقین کر لینا واجب کہ کیا میرے چہرے پر کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی جو رکاوٹ بنے گی پانی. اب اسلام نے کوئی نام نہیں لیا کہ فلاں چیز رکاوٹ ہے فلاں چیز رکاوٹ نہیں, یہ ہم پر اور آپ پر چھوڑ دیں, یہ تحقیق ہم کو کرنا ہے. مثلاً کاجل لگا ہے یا کریم وغیرہ لگی تو اس کو دور کرنا اور ہٹانا واجب ہے. مگر یہ جو رکاوٹ کا مسئلہ آتا ہے اس میں ایک چیز میں بیان کر دوں جو اکثر سوال جواب میں مختلف درسوں میں آئی, مگر کیونکہ وضو کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ کافی عرصے سے کہیں بیان نہیں ہوا اس لیے باقاعدہ مسئلہ بنا کے یہ چیز بیان نہیں کی گئی کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان انہیں اپنے چہرے یا جسم پہ لگاتا تو کچھ عرصے کے بعد وہ چیز جو ہے چہرے اور جسم سے یا جھڑ کر گر جاتی ہے یا کھال میں جذب ہو جاتی ہے, ایبزارب ہو جاتی ہے, فقط اس کا رنگ یا بو وغیرہ کھال پہ رہ جاتی. شریعت کے اعتبار سے بھی اور فلسفے کے اعتبار سے بھی, یہ فلسفے کا مسئلہ کہ رنگ جو ہے رنگ ایک ایسی چیز ہے جس کا اپنا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ محتاج ہے کسی دوسری چیز کا, اس کے اوپر جا کے یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا. تو آپ فرض کیجئے کہ جو مثال اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ مثلا سیاہی یعنی یہ اندھ جو ہے روشنائی جو ہے, یہ روشنائی دو چیزوں کا مجموعہ, اس میں دو چیزیں, نمبر ایک وہ ذرے ہیں روشنائی جو اصل چیز, اور نمبر دو اس کا رنگ ہے کالا رنگ یا لال رنگ یا نیلا رنگ. اب اگر وہ روشنائی ہمارے چہرے پر یہ ہاتھوں میں لگے یہ اندھ, اور رنگ ہو اور ذرے ہوں تو ذرے کو رکاوٹ مانا جائے جو روشنائی کے ذرے ہیں, لیکن اگر رگڑ کر یا دھو کر یا دو چار گھنٹے کی وجہ سے خود بخود وہ ذرے جھڑ کر گر جائیں اور ان کا رنگ ذروں پر سے کھال پہ ٹرانسفر ہو جائے تو اب رنگ کو رکاوٹ نہیں مانا گیا. شریعت کے اعتبار رنگ کبھی رکاوٹ نہیں, رنگ کبھی رکاوٹ نہیں, بلکہ یہ رنگ جو ہمارے جسم پر آیا, رنگ جیسا میں نے بتایا فلسفے میں ہے کہ رنگ خود کوئی چیز نہیں, یہ کبھی اڑ کے نہیں آ سکتا, یہ کسی چیز کی مدد سے ہمارے جسم پر آئے گا. اب اگر وہ چیز وہ پارٹیکل وہ ذرے ہم ہٹا دیں اور رنگ وہاں سے ہماری کھال پہ اتر آئے, جس چیز کی مدد سے رنگ آیا وہ چیز ختم ہو جائے اور رنگ ہماری کھال پہ آ جائے تو خالی رنگ ہونے سے وضو میں اور غسل میں کوئی نقصان اور حرج نہیں ہوگا. ہمارے معاشرے میں چونکہ اس مسئلے کو صحیح نہیں سمجھا گیا اس لیے بعض لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو زحمت میں مبتلا کر لیا کرتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ واضح ہو جائے, یہ مسئلہ اگر ذہن میں آ جائے تو بہت سارے شک خود بخود ختم ہو جاتے ہیں کہ مثلا مہندی میں یہ مسئلہ کتنا واضح کہ مہندی کا جو رنگ ہوتا وہ مہندی کے پتوں کی مدد سے یا اس کے پاؤڈر کی مدد سے ہاتھوں پر لیا جاتا, اس میں ہر آدمی جانتا کہ ہم نے اس پاؤڈر کو یا پتے کو ہاتھ میں لیا کچھ عرصے کے بعد یہ رنگ اس پتے پر سے ہمارے ہاتھ کی کھال پہ اتر آیا اور پتے کو یا پاؤڈر کو پھینک دیا گیا. اب خالی رنگ ہے, رنگ جو ہے خود کوئی تہ نہیں. وضو میں جو رکاوٹ مانا جائے گا کسی چیز کی تہ جم جائے, ایک کوٹنگ سے جم جائے. تو اب مہندی میں ہر آدمی جانتا ہے کہ نہیں, وہ خود جو اصل چیز تھی جو تہ تھی وہ تو ہم نے پھینک دی, رنگ آ گیا کوئی حرج نہیں. تو یہی مسئلہ چونے میں ہے, یہی مسئلہ سیاہی میں ہے, یہی مسئلہ سرمے میں ہے, یہی مسئلہ کاجل میں ہے, یہی مسئلہ کریمز کے اندر ہے مختلف قسم کہ یہ ساری چیزیں ان کا ایک رنگ ہوتا ہے. جب یہ ہمارے چہرے یا ہاتھ سے لگیں گے تو شروع میں تو ان کو خود بھی لگنا پڑے گا ہمارے ہاتھ پر اور ان کا رنگ بھی لگے گا ہاتھ پر. کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں, یا کھال میں جذب ہو جاتی ہیں, ایبزارب ہو جاتی ہیں, یا گر جاتی ہیں کھال سے جھڑ کے, اور ان کا رنگ ہماری کھال پہ اتر آتا. اب اس رنگ کی وجہ سے رکاوٹ نہیں ہے اور وضو صحیح رہے. تو یہ تو میں نے ایک تفصیلی مسئلہ اس لیے بتایا کہ پوری بات واضح ہو جائے. اسی طریقے سے چکنائی, چکنائی یہ بھی شریعت نے کوئی رکاوٹ نہیں مانا کہ چکنائی اگر ہے تو وضو غلط. چکنائی کوئی رکاوٹ نہیں, بلکہ اتنی چکنائی ہو جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک دے. یعنی دوسرے الفاظ میں, اگر کبھی آپ اس چکنائی کو کھرچ کے ہٹائیں تو اس کے نیچے کی کھال پتہ چلے کہ وہاں تک تو پانی پہنچا ہی نہیں, سارا پانی اوپر چکنائی نے روک لیا. مگر چکنائی بھی ایک ایسی چیز کہ یہ جس چیز کی مدد سے وہ چکنائی آتی ہے, مثلا کریم, اگر کریم کھال کے اندر جذب ہو جائے, ایبزارب ہو جائے اور اس کی چکنائی ڈائریکٹ کھال کے اوپر آ جائے اس طرح سے کہ وہ جو ذرے تھے کریم کے وہ سب ختم ہو گئے, صرف چکنائی رہ گئی, تو یہ چکنائی بھی عام طور پر پانی کو نہیں روکتی. روکنے والی چیز وہ ذرے, وہ پارٹیکلس, وہ چیزیں ہوتی ہیں جو یا جذب ہو جاتی ہیں کھال میں یا کھال سے ٹوٹ کے گر جاتی ہیں. تو اب یہ تو میں نے ایک وضاحت کا مسئلہ بتایا. پرانے مسئلے پر ہم آتے ہیں. پرانا مسئلہ یہ ہوا, اصل مسئلہ, کہ چہرے اور ہاتھ کو دھوتے وقت یہ یقین کر لینا ضروری. اچھا, اب یہ بھی ایک مسئلہ کہ کیا یہ ہمیشہ ضروری ہے یقین کرنا؟ نہیں, اصل مسئلہ یہ کہ چہرے اور ہاتھ پر اگر کوئی رکاوٹ موجود, ایسی رکاوٹ جس کی تہ کھال پہ جم گئی, جس کی وجہ سے پانی کھال تک نہیں پہنچ رہا, تو اسے دور کرنا یا ہٹانا ضروری ہے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. بس جب کوئی آدمی وضو کرے, اگر اسے یہ یقین اور اطمینان ہے, یقین یا اطمینان ہے کہ میرے چہرے اور ہاتھوں پر کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوگی, تو وہ ڈائریکٹ وضو شروع کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی کو شک ہو رہا یا احتمال ہو رہا کہ شاید میرے چہرے یا ہاتھوں پر کوئی ایسی چیز, تو واجب ہے وضو شروع کرنے سے پہلے تحقیق کرنے. اگر پتا چلا کہ ہاں حقیقت میں کوئی ایسی چیز لگی ہے, تو اسے یا تو ہٹا دے اور یا اتنا کم کر دے کہ پانی کھال کر پہنچ جائے. سیاہی لگی یا بالکل ہٹا دے, یا اس طریقے سے ہاتھ دھوئیں کہ پانی کھال تک پہنچ جائے, پانی کھال تک پہنچ جائے. مثلا یہ مسئلہ کیا بنا, فرض کیجیے ہاتھ میں انگوٹھی, اب یہ پانی کو روکے گی, ضروری نہیں ہے کہ اس کو اتار دیں, بلکہ اس طرح سے ہاتھ دھوئیں کہ پانی اس کے نیچے پہنچ جائے. جو ہمارے یہاں ایک عام طریقہ کہ لوگ انگوٹھی کو ذرا آگے کر دیتے ہیں, پانی وہاں پہنچایا پھر پیچھے کر دیتے ہیں, اور جہاں پر انگوٹھی آ گئی تھی اب اس حصے کو دھو لیتے ہیں. تو جو چیز رکاوٹ بن رہی اس کا ہٹانا واجب نہیں, بلکہ اس طرح دھونا واجب ہے چہرے اور ہاتھ کو کہ پانی کھال تک پہنچ جائے. چاہے رکاوٹ کو ذرا اپنی جگہ سے موو کر کے, منتقل کر کے پانی کو پہنچا دیا جائے. یہی مسئلہ گھڑی کا ہے. اگر گھڑی پہنی ہوئی ہے تو یہ واجب تو نہیں ہے کہ وضو میں اس کو اتارے, بلکہ کھول دیا گھڑی کو, جہاں پر گھڑی تھی وہاں تک پانی پہنچایا, پھر گھڑی کو اوپر چڑھا کر باقی مزید حصے میں پانی پہنچا دیا گیا. تو اگر وضو شروع کرنے سے پہلے یہ یقین یا اطمینان ہے کہ نہیں میرے چہرے اور ہاتھ پر کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوگی, تو آپ ڈائریکٹ شروع کر سکتے ہیں. لیکن اگر شک یا احتمال کہ کوئی رکاوٹ ہو سکتی, تو واجب ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ کوئی چیز ہے یا نہیں. شک کے عالم وضو شروع کرنا غلط, بلکہ تحقیق کرنا واجب. اس کے بعد اگر ایسی چیز نظر آ جائے تو اسے ہٹائیے, یا تو بالکل ہٹا دیجیے, یا اس طریقے سے اسے منتقل کیجیے کہ پانی کھال تک پہنچتا رہے. اور یہ تو ہے تحقیق کی اور ایسی چیز مل گئی, اور اگر تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ایسی کوئی چیز نہیں, تو مسئلہ آسان ہے, اپنے وضو کو جاری رکھیے. اچھا, اب ایک اور مسئلہ آ گیا کہ جتنے جسمانی اعضا کا دھونا واجب, وہ تو تین ہے, چہرہ, سیدھا ہاتھ, الٹا ہاتھ, اس کے اندر یہ بھی واجب ہے کہ اوپر سے نیچے دھویا جائے. اچھا اوپر سے نیچے کی دو قسمیں, اوپر سے نیچے کی دو قسمیں, ایک ہے حقیقی ایک ہے عرفی. جب دھونا شروع کریں تو واجب ہے کہ حقیقی اوپر سے دھونا. اب دیکھیے الفاظ تو ذرا مشکل ہیں کیونکہ یہ وہ ٹرم ہے جن کا اردو ترجمہ مجھے نہیں آتا, یہ عربی ہے. کہ جب دھونا شروع کریں, جب اسٹارٹ کریں, جہاں سے بگننگ ہو, جہاں سے آغاز, وہاں تو واجب ہے کہ جو حقیقی اوپر وہاں سے دھو. اور جب ایک مرتبہ اسٹارٹ کر دیں پھر عرفاً یہ کہا جائے کہ آپ اوپر سے نیچے دھو رہے ہیں وہ کافی. یہ مسئلہ کیا بنا کہ چہرہ ہم کو دھونا, چہرے میں سب سے اوپر کیا حصہ کہلائے گا, جہاں یہ بال نکل رہے ہیں یہ حصہ, یہ سب سے اوپر. لیکن اگر آپ پانی یہاں ڈال کر ایک ساتھ سب کو دھونا شروع کریں تو عرفاً لوگ کہیں گے آپ نے اوپر سے نیچے دھویا, مگر نہیں, اس کو نہیں مانا جائے. شروع کرتے وقت عوام پبلک کو نہیں دیکھیں, شروع کرتے وقت عقلی طور پر جو سب سے اوپر کا حصہ ہے وہاں سے شروع کرنا ہے, عقلت بالکل یہاں سے آغاز کریں. یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا, تھوڑا حصہ دھل گیا, اس کے بعد اب آپ اس طرح اوپر سے نیچے دھوئیے کہ عام پبلک یا عرف کہیں دیکھنے والے کہ آپ اوپر سے نیچے دھو رہے ہیں, جیسے اس کی واضح مثال ہاتھ میں نظر آ جائے گی آپ کو. وہ یہ کہ اسٹارٹ تو آپ کو کرنا ہے بالکل عقلن جو اوپر ہے کون, اس کے بعد ہم لوگ اس طرح دھوتے ہیں مثلاً ہاتھ. اب اگر آپ عقلن دیکھیں تو یہ اوپر سے نیچے نہیں, تو غلط ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حصہ اوپر ہے, یہ حصہ نیچے. جب آپ نے یوں دھو لیا اس کا مطلب یہ کہ آپ نیچے تک پہنچ گئے, جبکہ ابھی یہ اوپر والا حصہ جو ہے بغیر دھلے رہ گیا. عقلن اوپر سے نیچے کسے کہتے ہیں؟ جز جز دھونا, یعنی ایک ایک ذرے کو دھوتے ہوئے آگے بڑھنا. پہلے سب اوپر کا حصہ دھل جائے, پھر اس کے نیچے کا, پھر اس کے نیچے کا, پھر اس کے نیچے کا, پھر اس کے نیچے کا. عقلن تو اس طرح واجب ہوتا, یہ وضو بالکل غلط تھا. عقلن تو یہ تھا کہ باقاعدہ حلقہ بناتے ہوئے یا رنگ بناتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ کو دھوتے, تاکہ جو اوپر والا حصہ, اوپر والا پوری کونی میں اوپر والا, یہ پہلے دھل جائے یہ بعد میں. لیکن مسئلہ شریعت نے آسان رکھا, کہا ہے کہ اسٹارٹ میں تو اس کا خیال رکھیں کہ یہ اوپر کا جو حصہ ہے یہاں سے جس کو تو پورا ایک مرتبہ دھو لیں, اس کے بعد پھر عرفاً یہ کہا جائے کہ آپ اوپر سے نیچے دھو رہے ہیں. اب یوں اگر آپ نے دھویا تو دیکھنے والا تو کہے گا کہ ہاں آپ نے اوپر سے نیچے دھویا, جبکہ ایک فلاسفر یا کوئی بہت لاجک جاننے والا وہ اعتراض کرے گا کہ نہیں, یہ آپ نے اوپر سے نیچے نہیں دھویا, جب جہاں پہلے دھو چکے ہیں کلائی پر اور یہ حصہ رہ گیا ہے ہاتھ میں, تو یہ تو پہلے نیچے دھولا پھر اوپر دھولا. مگر اس میں اسٹارٹ تو کرنا ہے آپ کو اس اعتبار سے کہ عقلی طور پر اوپر سے شروع کریں, لیکن بعد میں صرف اتنا کافی ہے کہ دیکھنے والے کہیں کہ ہاں آپ اوپر سے نیچے دھو رہے ہیں. اچھا, اب ایک آخری مسئلہ اس سلسلے میں میں اور بتا دوں اور پھر یہ دھونے والے مسائل مکمل. آخری مسئلہ یہ ہے کہ جتنی حد اسلام نے بتائی ہے چہرے میں دھونے, اگر اس کے اندر مزید کوئی چیز اور قدرتی طور پر ہو تو اس کا بھی دھونا واجب. بطور مثال اگر اس کھال پر یہاں پر گوشت کا ایک لوتھڑا الگ سے لٹک رہا ہوتا تو شرن اس کا بھی دھونا واجب تھا. یہ ہاتھوں میں زیادہ واضح ہوگا. چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے, پہلے سیدھے ہاتھ کا پھر الٹے ہاتھ کا. اس میں بھی ساری چیزیں تو وہی ہیں جو پہلے گزر گئیں, کہ رکاوٹ نہ ہو, ظاہری حصے کا دھونا ہے. اگر اتنے زیادہ بال ہیں کہ کھال نظر نہیں آ رہی تو بالوں کا دھونا کافی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے, سوئی کی نوک کے برابر. مگر زیادہ اہم جو اس میں مسئلہ وہ یہی کہ اگر کسی کی ایک انگلی فرض کیجیے زائد تو اب اس کو بھی دھونا پڑے گا, کیونکہ جیسا یہ بتایا گیا کہ جو حد ہے کونی سے انگلیوں سے, اس کے اندر جتنی چیزیں قدرتی طور پر ہیں ان سب کا دھونا واجب, چاہے عام انسانوں سے ہٹ کر کوئی چیز ہو, ایک انگلی زیادہ یا ایک گوشت کا لوٹھا الگ سے لٹک رہا. مسئلہ اسلام میں بڑا اہم مسئلہ ہے, اب پیش تو نہیں آتا ہے مگر آپ کی دلچسپی اور معلومات کے لیے ایک مسئلہ اگر اس طرح کہا جائے تو حرج بھی نہیں, کہ اگر کسی کے سیدھے ہاتھ میں دو ہاتھ نکلا یا الٹے ہاتھ میں دو ہاتھ نکلا, اب اگر وہ جو دوسرا پورا ایک ہاتھ کوہنی کے نیچے نکلے تو وہ تو اسی ہاتھ کا حصہ مانا جائے گا، یعنی اس کو دھونا ہے اور اس کو بھی دھونا ہے، اور اگر وہ کوہنی کے اوپر نکلے، کوہنی کے اوپر وہ الگ ہو گیا ایک ہاتھ، اب اگر یہ پتا چل جائے کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ زائد ہے، اصلی ہاتھ یہ والا ہے وہ بالکل ایک فالتو ہے اور بیکار، تو پھر اس کو نہیں دھونا ہے کیونکہ وہ کوہنی کے اوپر، کوہنی کے اوپر سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، ہمارا وضو کا کام تو شروع ہوتا ہے کوہنی سے. اور اگر یہ پتا چل جائے کہ نہیں وہ ہاتھ بھی اصلی ہے یہ ہاتھ بھی اصلی ہے، یعنی دونوں ہاتھ جو ہیں برابر سے ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں، تو اس صورت میں دونوں ہاتھوں کا دھونا واجب، کیونکہ دونوں برابر ہو گئے، یہ بھی سیدھا ہاتھ وہ بھی سیدھا ہاتھ، دونوں ہاتھوں کا دھونا واجب. البتہ مسا میں آپ کی مرضی ہے، اس میں سے جس ہاتھ سے چاہے مسا کریں. اور اگر دو ہاتھ کوہنی کے اوپر سے اور یہ تو پتا ہے کہ ان میں ایک اصلی ہے ایک زائد، یہ پتا نہیں چل پا رہا اصلی کون سا ہے زائد کون سا ہے، زائد میں نے بیکار فضول، تو اس صورت میں دونوں کو دھونا واجب ہے اور مسا میں دو دو مرتبہ مسا کرنا واجب. یہ اسلام میں واحد موقع یہ جہاں پہ سر کا مسا دو مرتبہ، پیر کا مسا دو مرتبہ، سیدھے پیر کا الٹے پیر کا، ہر جگہ یہ مسئلہ. کب؟ اگر انسان کی کونی سے اوپر ایک اور ہاتھ نکلا، یہ معلوم ہو کہ ان میں سے ایک اصلی ہے ایک بیکار، یہ پتا نہ چل رہا ہو کہ اصلی کون سا بیکار کون سا، تو اس صورت میں دونوں ہاتھوں کا دھونا بھی واجب. مسا کے وقت ایک مسا پہلے اس ہاتھ سے کریں، دوسرا مسا اس دوسرے ہاتھ سے کریں، پھر پیر میں ایک مسا اس ہاتھ سے کریں، ایک مسا اس ہاتھ سے کریں. اچھا، اب ایک بڑا اہم مسئلہ آتا ہے یہاں پر، جو آخری مسئلہ ہے دھونے سے متعلق. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے سنا کہ پچھلے درس میں کہ جب چہرے اور ہاتھ کو دھویا جائے تو ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے. یہاں تک تو مسئلہ آپ نے سنا، اور یہ مسئلہ آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ پہلی مرتبہ دھونا واجب اور دھولے ایک مرتبہ اور تو بہت اچھا ہے مستحب، اور تیسری مرتبہ دھونا حرام، تیسری مرتبہ دھونا حرام. اب پہلا سوال یہاں پہ یہ آئے گا کہ یہ جو تیسری مرتبہ دھونا حرام، یہ حرام تعبدی ہے یا حرام شرطی؟ یعنی تیسری مرتبہ اگر ہم نے دھو لیے اپنے ہاتھ کو یا چہرے کو تو فقط ہم گناہگار ہیں، وضو صحیح ہے، یا گناہگار بھی ہیں اور وضو بھی باطل، کیا مسئلہ؟ اس کے لیے پھر ایک مسئلہ سن لیجیے آپ، وہ یہ کہ جہاں تک دھونے کے مسئلے کا تعلق ہے، اگر ہم تیسری مرتبہ دھو لیں تو یہ فقط حرام تعبدی، گناہگار ہے مگر وضو صحیح. البتہ مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے مسا، کیونکہ اگلا مرحلہ جو مسا کا ہے اس کا ایک مسئلہ پہلے سے سن لیجئے کہ مسا میں یہ واجب ہے کہ الٹا ہاتھ دھونے کے بعد اب ہاتھوں پر جو تری اس وقت لگی، جب یہ الٹا ہاتھ دھل گئے، اب جو ہاتھوں پر تری لگی مسا اسی پانی سے ہوگا، نئے پانی سے مسا کرنا غلط ہے. اچھا، اب یہ مسئلہ نئے پانی کے مسا کا مسئلہ خود آقا خلق خمینی میں اشکال کا مسئلہ، اس لیے اس کو بھی سن لیجیے. نئے پانی سے مسا غلط ہے، یہ ایک ورڈنگ ہے فقہ کی کہ لا یمسحو بماء جدید، جدید یعنی نئے پانی سے مسا کرنا غلط، مگر نیا پانی کسے کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہے خود خمینی، بلکہ اکثر علماء کا مسئلہ وہی ہے جو آقا خمینی کا، خود صاحب کا مسئلہ ذرا الگ ہے. نیا پانی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ الٹا ہاتھ دھونے کے بعد اگر آپ نل سے لوٹے سے کہیں سے بھی کچھ پانی لیں گے وہ تو نیا پانی کہلائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو پانی آپ الٹا ہاتھ دھونے کے بعد، اب اگر آپ کہیں باہر سے کچھ پانی لیں وہ پانی نیا پانی ہے، اس سے اگر آپ مسا کریں تو مسا غلط ہے. لیکن اختلاف اس بات پر کہ اگر ہم اپنے وضو اپنے جسم ہی سے پانی لیں جس کو ہم دھو چکے ہیں الٹا ہاتھ دھونے کے بعد، ایک تو یہ کہ ہم نل سے پانی لیں وہ تو نیا پانی، اگر اسی سے مسا کر لیں تو مسا غلط ہے، اور ایک یہ کہ ہم نیا پانی کہیں اور سے نہ لیں بلکہ الٹا ہاتھ دھو لیا پھر ایک مرتبہ سیدھے ہاتھ کو چہرے پر پھیر دیا مسا سے پہلے. اب جو چہرے کا پانی تھا وہ ہے تو یہی وضو کا پانی، وہ ہمارے ہاتھ پہ آ گیا پھر ہم نے اسی سے مسا کر لیا، یا یہ کہ ایک مرتبہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ پھیرا وضو مکمل یعنی دھونا مکمل، اب الٹے ہاتھ کو پھر سیدھے ہاتھ پہ پھیر دیا، اب الٹے ہاتھ پہ نیا الٹے ہاتھ پہ وہ پانی آ گیا جو الٹا ہاتھ دھلنے کے بعد نہیں تھا بلکہ ہم نے اس کو سیدھے ہاتھ سے لیا، آقا خوئی کے نزدیک یہ بھی نیا پانی کہلائے اور اس سے بھی مسا باطل، اس سے بھی مسا باطل. یعنی اگر وضو کے اعضاء ہی سے پانی لے لیا جائے تو وہ بھی نیا پانی ہے اور مسا باطل، آقا خمینی کا نظریہ ہے کہ نہیں؟ اگر اعضائے وضو سے نیا پانی لے لیں، اعضائے وضو ہی سے پانی لے لیں، تو گناہگار تو ہو سکتا ہے انسان مگر اس کا مسا غلط نہیں. یعنی الٹا ہاتھ دھلنے کے بعد پھر اگر ہم اس کو چہرے پر پھیر لیں تو یہ عمل وضو کو غلط نہیں کرے گا آقا خمینی کے مسئلے، اور آقا خوئی کے مسئلے میں یہ عمل وضو کو بھی غلط کر سکتا ہے. اگر اسی ہاتھ پھیرنے کے بعد اسی پانی سے مسا کریں تو ہمارا پورا وضو غلط ہو جائے گا. اچھا یہ تو ایک مسئلہ اپنی جگہ ہو گیا ہے کہ یہ نیا پانی کسے کہتے ہیں. اب پرانے مسئلے پر آئیے کہ تیسری مرتبہ چہرے اور ہاتھوں کو دھونا حرام تعبدی، لیکن اگر اس تیسری مرتبہ کے پانی سے مسا بھی کیا گیا تو یہ حرام شرطی بھی. اگر ہم نے چہرے کو تین مرتبہ دھو لیا تو چہرے کا مسئلہ یہ ہے کہ چہرے کے پانی کا مسا سے کوئی تعلق نہیں، چہرے کے پانی کا مسا سے کوئی تعلق نہیں. چہرہ دھو لیا دو مرتبہ دھونا واجب، تیسری مرتبہ دھو لیا یہ ایک پھیلے حرام کیا، یہ ایک پھیلے حرام کیا. لیکن اب اس کے بعد ہم سیدھا ہاتھ دھونا شروع کریں گے تو مسا جو ہے وہ چہرے کے پانی سے تو نہیں ہوتا، وہ تو جب سیدھا ہاتھ دھلے گا اس وقت جو پانی لگا ہوگا اس سے مسا ہوتا. اس لیے چہرہ تین مرتبہ دھونے سے انسان فقط گناہگار ہے، حرام کیا اس نے، مگر اس کا وضو جو ہے وہ بالکل صحیح. ٹھیک، اب دیکھیے مسئلہ کس طرح ہوا. آقا خمینی کے فتوے میں الٹا ہاتھ دھونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت ہے. اب اگر کسی نے چہرہ تین مرتبہ چہرہ دھویا تو اب تک اس کا وضو غلط نہیں ہے، صرف اس نے حرام تعبدی کی. لیکن الٹا ہاتھ دھونے کے بعد یہ سوچ کر کہ خمینی صاحب کے فتوے میں اجازت کہ سر کے مسا سے پہلے چہرے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں، یہ سوچ کے اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا تو ویسے تو خمینی صاحب کے فتوے میں یہ اس کا وضو صحیح رہتا، مگر کیونکہ چہرہ تین مرتبہ اس نے دھویا اور آخری پانی چہرے پر ہوگا، یعنی تیسری مرتبہ کا پانی چہرے پر ہوگا، اب اگر اس نے یہ ہاتھ چہرے پر پھیر لیا تو اس کے ہاتھ پر تیسرا پانی آ گیا، اس سے مسا غلط ہو جائے گا. شاید مسئلہ اتنا کلیئر نہیں ہوا تو پھر میں اس کو دوہرا دوں کہ تیسری مرتبہ کا پانی اس کو اگر مسا میں استعمال کرنا پڑے کسی وجہ سے تو وضو باطل، اور اگر وہ مسا میں استعمال نہ ہو، صرف یہ کہ تین مرتبہ ہم نے اپنا چہرہ وغیرہ دھویا، تو اس صورت میں یہ حرام تعبدی تو ہوگا مگر حرام شرطی نہیں ہوگا. اب یہ اس کی مختلف مثالیں آپ خود بنا لیجئے ذہن میں. یا اسی طرح مثلا سیدھے ہاتھ کو اگر ہم دو مرتبہ دھو لیں تو مستحب، تیسری مرتبہ دھوئیں تو حرام، مگر اس سے وضو غلط نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو سیدھے ہاتھ کا جو پانی تیسری مرتبہ ہم نے کیا اس کا مسا سے کوئی تعلق نہیں، مسا اس سے تو نہیں ہوتا. مسا کب ہوگا؟ جب ہم اسی سیدھے ہاتھ سے الٹا ہاتھ دھو لیں گے اور پھر جو ہمارے ہاتھوں پہ پانی ہوگا اس سے مسا کیا جائے گا. لیکن وہ آدمی جو سیدھا ہاتھ دھونے کے بعد الٹے ہاتھ پر یہ پھیرنا نہیں چاہتا ہاتھ، بلکہ اس کو نل کے نیچے سے نکالنا چاہتا ہے، اس کے سیدھے ہاتھ پر کون سا پانی لگا ہے؟ تیسری مرتبہ کا. یہ اگر مسا کرے تو اس کا مسا غلط ہے، یعنی اس کے لیے وضو باطل. تو اب تیسری مرتبہ اگر ہم سیدھا ہاتھ دھو اور پھر اسی سیدھے ہاتھ سے الٹا ہاتھ بھی دھونا چاہیں تو فقط حرام تعبدی کیا، حرام شرطی نہیں. اور اگر سیدھے ہاتھ کو تین مرتبہ دھونے کے بعد اس ہاتھ کو الٹے ہاتھ میں استعمال نہ کریں تو اب یہ حرام شرطی بھی ہو گیا. فرق کیا ہوا دونوں مسئلوں میں؟ پہلے مسئلے سیدھے ہاتھ پر تیسری مرتبہ میں جو پانی لگا تھا، الٹا ہاتھ ہوتے وقت وہ پانی تو ختم ہو گیا اور الٹے ہاتھ کا پانی اس پہ آ گیا جو بالکل مسا کے لیے صحیح. اور دوسرے مسئلے میں کیونکہ تیسری مرتبہ میں جو پانی لگا تھا وہی باقی ہوگا، کیونکہ الٹے ہاتھ پہ تو اس نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، اب مسا اس سے کرے گا تو اس کا مسا غلط. تو خلاصہ یہ ہوا، بس یہ دو آخری مسئلے، ہماری گفتگو مکمل ہوگی فقط آدھے وضو پر دھونے کے بارے میں. خلاصہ یہ ہوا کہ اگر تیسری مرتبہ دھونا حرام تو ہر صورت میں، حرام تعبدی تو ہر صورت میں، لیکن اگر تیسری مرتبہ دھونے کا پانی مسا میں بھی استعمال ہو رہا ہے تو اس پانی سے مسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نیا پانی، یہ پانی بہرحال نیا پانی ہے تیسری مرتبہ کا، اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں، یہ ڈالنا ہی حرام تھا. تو اگر تیسری مرتبہ کا پانی مسا میں استعمال ہو تو حرام شرطی، اور اگر مسا میں استعمال نہ ہو تو حرام تعبدی. اچھا اب یہ تو ایک ویسے وضاحت ہو گئی مسئلے کی، تیسری مرتبہ سے کیا مراد ہے اس کو سمجھ لیں تو دھونے کے سارے مسئلے مکمل ہو جائیں. تیسری مرتبہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی آقا خوئی اور خمینی میں اختلاف ہے، بڑا شدید اختلاف ہے اس میں بھی، آقا خوئی اور خمینی میں اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے. آقا خوئی کا مسئلہ تو وہی مشہور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ اس کا دار و مدار آدمی کی نیت پر ہے, دھلنے پر نہیں. دیکھیے یہاں دو چیزیں, آپ پانی ڈالیں گے تو ہاتھ دھلے گا, ہاتھ دھل رہا ہے یا نہیں اس سے پہلی اور دوسری مرتبہ نہیں بنتا, نیت سے بنتا. ہم نے 2 کلو پانی ڈالا اور اس کو وہ ہر جگہ خود بخود پہنچ گئے تو بظاہر تو ہمارا ہاتھ دھل گیا, لیکن اگر ہماری نیت میں ہو کہ ابھی ہم اور پانی ڈالیں گے اور یہ سارا پانی مل کر ایک دفعہ بنے گا, تو اگر 10 کلو پانی بھی ہم ڈالیں اور نیت یہ کریں کہ یہ سارا پانی مل کر ایک پانی ہے تو وہ ایک مرتبہ کہلائے. پھر ہم نے 10 کلو ڈالے, نیت کی کہ یہ سارا مل کر بھی ایک مرتبہ ہے تو اب یہ دوسرا پانی بنا, پھر 30واں کلو ڈالیں گے تو وہ تیسرا پانی بنے. اور اگر ہم 1 کلو ڈالیں اور دل میں خیال کریں بس یہ ایک مرتبہ ہم نے دھو لیا اور اس کو ہر جگہ پہنچا بھی دیں تو یہ ایک ہو گیا. دوسرا کلو ڈالیں, دل میں خیال کریں یہ دوسری مرتبہ میں دھو رہا, وہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے, یہ 2 مرتبہ ہو گئے. پھر تیسرا کلو ڈالیں, یہ تیسرا پانی ہے, حرام بھی ہے اور بعض اوقات وضو بھی باقی. یہ تو عقائد کوئی کا مسئلہ ہے کہ 1 اور 2 اور 3 انسان کے ارادے پر ہوتا ہے, لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھنا اس میں کہ اگر انسان 1 کلو ڈال کر یہ ارادہ کرے کہ میں نے 1 مرتبہ دھو لیا لیکن وہ 1 کلو پانی ہر جگہ نہیں پہنچے تو یہ ارادہ باطل, پھر آپ کا یہ ارادہ غلط. 1 کلو آپ نے ڈالا اور ارادہ کیا کہ بس یہ 1 مرتبہ ہو گئے, جبکہ وہ پانی پہنچا ہی آدھی جگہ پر, آدھی جگہ ابھی رہ گئی. دوسرا کلو آپ نے ڈالا کہ یہ میں دوسری مرتبہ دھو رہا ہوں اور اب دوسرے کلو سے وہ پورا دھلا تو آپ نے 2 مرتبہ کا ارادہ کیا, مگر شریعت کہے گی یہ 1 ہی مرتبہ بنا, کیونکہ جب تک کہ ہاتھ پورا نہ دھل جائے اس وقت تک جتنا پانی آپ ڈالیں گے یہ سب خود بخود 1 مرتبہ میں کاؤنٹ ہوگا, اس میں آپ کی نیت نہیں چلے. ہاں وہ پانی جو سارے ہاتھ کو دھو, پھر آپ یہ نیت کریں کہ یہ 1 مرتبہ ہو گیا, اس میں آپ کی نیت چلے گی, آپ کی نیت کام آئے گی. تو اگر 1 کلو سے آپ سارا ہاتھ دھو لیتے ہیں اور نیت کریں کہ یہ 1 مرتبہ ہو گیا, پھر ٹھیک ہے, 1 کلو 1 مرتبہ, دوسرا کلو 2 مرتبہ, تیسرا کلو تیسری مرتبہ اور حرام. لیکن اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ 1 کلو 1 مرتبہ جبکہ آپ کا ہاتھ دھلتا ہے 3 کلوؤں سے, تو اب اس صورت میں آپ بے شک نیت کرتے رہیں جب تک کہ 3 کلو نہیں پڑیں گے, شریعت کی نگاہ میں ابھی 1 مرتبہ چل رہا ہے. اچھا یہ تو خیر مسئلہ آقا خوئی کا مسئلہ ہے, بہت ہی مشہور مسئلہ. آقا خمینی اس میں اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنا پانی ڈالنے سے جس سے ہاتھ دھل جائے, اور یہی چہرے کا مسئلہ ہے, وہ 1 مرتبہ خود بخود بن جاتا ہے, آپ نیت کریں نہ کریں. یعنی یہ آقا خمینی کو اعتراض مسئلے کے کس پہلو پر ہے؟ آقا خوئی کے مسئلے کے 2 حصے ہوئے کہ اگر ہر جگہ آپ پانی پہنچا دے رہے ہیں اور نیت کرتے ہیں یہ 1 مرتبہ ہے تو وہ 1 مرتبہ ہو گئے, لیکن اگر آپ پانی پہنچنے کے بعد بھی اور پانی ڈالتے رہے اور کہیں کہ ابھی یہ 1 مرتبہ چل رہا ہے تو وہ 1 مرتبہ مان لیا جائے گا کہ 10 کلو آپ نے ڈالے. مطلب یہ کہ کم سے کم اتنا پانی ڈالنا تو واجب ہے کہ ہر جگہ پہنچ جائے, اگر اس کے بعد بھی آپ پانی ڈالیں اور نیت میں یہ کہیں کہ یہ سب ایک دفعہ میں شامل ہو رہا تو خوئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ صحیح. صرف اس جگہ جا کے غلط ہوگا جب آپ اتنا زیادہ پانی ڈال دیں کہ عوام کی نگاہ میں اب یہ وضو نہیں رہے, اب آپ کھیل کر رہے ہیں, اب آپ پانی ضائع کر رہے ہیں, اب آپ کہیں کہ یہ کیا وضو کہ آپ صبح سے بیٹھے ہوئے 3 گھنٹے پانی ہی ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 1 مرتبہ 1 مرتبہ 1 مرتبہ, جو متعارف, جو عام طور پر جتنی دیر وضو میں لگائی جاتی اس سے آپ بہت زیادہ پانی ڈالیں. نیت بے شک یہی کہ 1 مرتبہ میں, وہ غلط, وہ تو وضو کی شکل بگڑ گئی, موالات ایک طرح کی ختم ہو گئی, اتنا زیادہ پانی ڈالنا غلط. لیکن اگر اس سے کم رہے پانی اور 2 دفعہ 2 چلوؤں میں پانی پہنچ گیا پھر بھی آپ 8-10 چلو اور ڈال رہے ہیں تو آقا خوئی کے نزدیک سب کے بارے میں نیت کر لیں, وہ سب مل کر ایک بنے گا, سب مل کر ایک بن جائے گا. لیکن آقا خمینی کہتے ہیں کہ اتنا مسئلہ تو آپ کا صحیح ہے اے علماء کرام, دوسرے مجتہدین, اتنا مسئلہ تو آپ کا صحیح کہ جب تک کہ ہر جگہ پانی نہ پہنچے اس وقت تک 1 مرتبہ کمپلیٹ نہیں کہلائے گا, جب ہر جگہ پانی پہنچ جائے تو ایک جگہ ہو گئے. لیکن جب ہر جگہ پانی پہنچ گیا پھر اگر آپ مزید پانی یہ کہہ کر ڈالیں کہ ابھی تک میں 1 مرتبہ چلا رہا ہوں تو آقا خمینی کہتے ہیں یہ غلط, آپ کی نیت دیکھا. آقا خمینی کا مسئلہ بالفاظ دیگر یہ ہوا کہ 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ میں نیت تو بالکل دیکھا ہے, پانی پہنچنا معیار, جب سب جگہ پانی پہنچ جائے وہ 1 مرتبہ خود بخود بن جائے, پھر آپ اور پانی ڈالیں وہ بھی ہر جگہ پہنچ جائے یہ 2 مرتبہ خود بخود بن جائے, پھر آپ پانی ڈالیں تو وہ حرام ہے اور وضو بھی غلط ہوگا. یعنی آقائے کوئی کہ یہاں تو ہم 10 چلو ڈال کر نیت کر رہے ہیں ایک مرتبہ کی تو وہ ایک مرتبہ بنے گا. خمینی صاحب کہتے ہیں کہ اگر 3 چلوؤں میں آپ کے ہاتھ سے ہر جگہ پانی پہنچ جاتا تو چاہے آپ 10 چلو ڈال کر ایک مرتبہ کی نیت کریں, مگر 3 چلو میں ایک مرتبہ ہو گیا, پھر آپ نے 3 چلو اور ڈالے 6, یہ دوسری مرتبہ بھی ہو گئے. اب 7واں چلو آپ ڈال رہے ہیں, نیت کر رہے ہیں کہ یہ سب مل کر ایک, مگر یہ ایک نہیں رہا, 7ویں چلو سے پہلے حرام شروع ہو گیا, آپ گناہگار بھی ہیں اور آپ کا وضو بھی غلط ہو سکتا. تو آقا خمینی کیا نیت معیار نہیں, بلکہ آقا خمینی کیا دھل جانا معیار. جتنے پانی سے ایک مرتبہ ہاتھ دھل گیا وہ خود بخود ایک, پھر دوبارہ اتنا ہی پانی ڈال کر پھر ہر جگہ پانی پہنچا دیا وہ خود بخود دھو. ہاں صرف ایک صورت میں آقا خمینی کہتے ہیں کہ جتنا پانی ڈالنے سے ہاتھ دھل جائے اس سے زیادہ بھی ڈالیں اور نیت ایک ہی کریں تو وہ ایک رہے گا. صرف ایک صورت وہ یہ کہ چلوؤں کا مسئلہ نہ ہو بلکہ پانی مسلسل گرتا رہے. مثلا لوٹا یا پائپ یا نل کے نیچے ہم ہاتھ رکھے ہوئے, اس کے اندر فرق کی کہ آدھے منٹ کے اندر ہر جگہ پانی پہنچ جاتا ہے, مگر ہم نے ہاتھ کو رکھے رہا 2 منٹ تک اور یہ کہا کہ یہ ابھی سب مل کر ایک بن رہا, یعنی ایک تو ہے چلو ڈالنا الگ الگ کرنا. اس میں آقا خمینی کہتے ہیں کہ جب آپ نے 3 چلو ڈالے, 3 چلو پھر تو ہاتھ چوتھے چلو کے لیے جائے گا, 3 چلوؤں میں ہر جگہ پانی پہنچ گئے اور آپ چوتھا چلو لینے جا رہے ہیں, یعنی ایک فاصلہ ہو گیا, ایک علیحدگی ہو گئی, یہ خود بخود دھل گیا تو ایک مرتبہ مان لیا گیا. لیکن جس نے رکنا نہیں مسلسل پانی گر رہا, تو اب اگر آدھے منٹ میں ہر جگہ پانی پہنچ گیا تو خمینی صاحب کے پچھلے نظریے کی روشنی میں تو خود بخود ایک مرتبہ ہو گئے, مگر کہتے ہیں نہیں, کیونکہ پانی کنٹینیوس جاری ہے. اس صورت کے اندر جب تک کہ آپ ارادہ نہ کریں کہ اب ایک مرتبہ مکمل ہو, اس وقت تک پانی گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے, چاہے ہر جگہ پہنچ بھی چکا ہو سب مل کر ایک دفعہ کہلاتا. یہ ہو گیا مسا کا بیان, یہ ہو گیا دھونے کا بیان مکمل. اب وقت تو آج کے درس کا بہت زیادہ ہی ہو گیا, آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی. اب ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا جاتا, وہ عجیب و غریب فیصلہ ان معنوں میں کہ درس وغیرہ کے طریقے سے تو ہٹ کریں, مگر اب جو کچھ مجبوری آ گئی ہے اس کی وجہ سے وہ فیصلہ ہو رہا, اور وہ فیصلہ یہ کہ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا, یہ تو آپ میں سے اکثر کے علم میں ہے کہ پورے ایک ہفتے کے لیے ہم کراچی سے باہر ہیں, پھر آئیں گے 4 دن کے لیے اور پھر کراچی سے باہر چلے جائیں گے رمضان تک کے لیے. تو اب فیصلہ بظاہر یہی کیا جا رہا ہے کہ آئندہ درس جو ہے وہ ہو جائے گا آخری امتحان, جس کے اندر جتنا اب تک آپ کو بتایا گیا اس کا امتحان لے لیا جائے گا. پھر 30 مارچ کو جو اتوار ہے اس میں نتیجہ بھی سامنے آئے گا اس امتحان کا بھی, پرانے دو امتحانوں کا بھی, اور 30 مارچ کے دن جو باقی وضو کا مسئلہ رہ گیا مسا کا 10 منٹ کا 15 منٹ, وہ مکمل کرا دیا جائے گا. اچھا اب اس میں یعنی عجیب غریب چیز تو یہی ہوئی کہ کورس کا ایک حصہ رہ گیا پھر بھی امتحان لے لیا جائے, مگر وہ اتنا مختصر حصہ کہ چونکہ یہ کوئی سرکاری قانون کے تحت تو نہیں ہو رہا, عند اللہ پروردگار عالم کے سامنے ذمہ داری پوری کرنا, اس اعتبار سے اگر وہ حصہ بیان نہ ہو تو اس سے زیادہ فرق امتحان میں نہیں پڑے گا, یہ اندازہ آپ کو رہے گا کہ آپ کتنا سمجھ چکے. تو اس درس کے اندر اس 30 مارچ کی کلاس کے اندر امتحان کا نتیجہ اور مسا کے مسائل تاکہ وضو کم سے کم اس سیمسٹر میں مکمل ہو جائے, اور جو امتحانی پرچے, تینوں امتحانی پرچے, اس میں سے وہ سوالات کے جوابات جس میں اکثریت نے غلطی کی, جو اس سے پہلے بھی ہر جگہ طریقہ ہوتا. تو در حقیقت ہمارا یہ درس اختتام کو پہنچے گا 30 مارچ, لیکن بیچ میں فائنل ایگزام ہو جائے گا جو اب آئندہ آنے والی تاریخ کو ہوگا, یعنی اب جو اتوار آ رہا ہے 23 مارچ کا. 23 مارچ کے اتوار میں رات کے وقت, بہرحال دن بھر آپ چھٹی کا دن ہے آپ گھوم سکتے ہیں, صرف رات کے وقت یہ امتحان ہوگا اسی وقت میں جو دیا گیا. کوئی بہت بڑا پرچہ نہیں بنایا جائے گا کہ آپ کو 2 گھنٹے بیٹھنا, بلکہ بہت ہی آسان سا مختصر سا پرچہ ہوگا کہ جس کے اندر آپ کو شرکت کرنا, 1 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر 30 مارچ کو آخری اور فائنل کلاس ہوگی, جس کلاس کے اندر ریزلٹ اور یہ وضو کے مسئلے کو مکمل کر دیا جائے گا. اب اگر کسی کا کوئی سوال, ویسے آپ لوگوں کو کیا سوچنا ہے, ٹھیک یا ایک ہفتے کا وقفہ دے کر خود کو کرنا, آپ لوگوں کیا رائے, میٹرک کا امتحان دینے والے کتنے لڑکے ہوں گے یہاں, بدھ میں اتوار میں یہ ایک ہفتہ نہیں کہ 23 مارچ ہے, ہو سکتا ہے کہ لوگ گھومنے پھرنے گئے ہوں, شام تک آتے آتے وقت لگ جائے. Thank you. تو آپ لوگ ایسا کریں کہ اتوار صحیح، بہرحال منتظمین کا فیصلہ اتوار کا ہی، اعتبار سے اتوار صحیح ہے، پھر اس کے بعد بدھ کو آپ کی چھٹی ہے، اگلے اتوار کو اس پورے سیمسٹر کو مکمل کر دیا جائے گا. اب اگر کوئی سوال ہے آپ حضرات کا، اگر کے وقت بہت کم رہ گیا، آپ میں سے جن کو جو اپنا پروگرام بنا کر آئے تھے کہ 7:15 فارغ ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی جانا چاہے تو بسد شوق تشریف لے جائیے، کوئی کیونکہ آج دیر میری جانب ہو گئی ہے، اس اعتبار سے کوئی اس قسم کا تکلف نہیں کہ ضروری بیٹھنا، پہلے جلدی جلدی یہ تین پچھلے درس میں اس حال سے کچھ رقم ملی ہے، جن صاحب کی ہو وہ بتا کر انتظامیہ سے لے جائیں، لیکن کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو اس لیے لگاتی ہے کہ اس کا دل خوش ہو، لیکن احتمال ہے کہ نامحرم سونگ لے، تو کیا اس صورت میں خوشبو لگانا جائز؟ احتمال کہ اگر یقین بھی ہو کہ نامحرم سونگے گا مگر اس کی نیت نامحرم کو سنگھانے کی نہیں ہے تو اس کے لیے بالکل جائز. خوشبو لگا کے گھر سے نکلے گی تو یقیناً دوسروں کے ناک تک یہ خوشبو جائے گی، اس صورت میں کوئی گناہ نہیں. خوشبو دوسرے کی ناک تک پہنچنے کا گناہ نہیں ہے، نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ مسئلہ. دوسرا سوال، کیا کوئی عورت ایسا سینڈل پہن سکتی ہے جس میں دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول ہونے کا اندیشہ؟ اگر یقین ہے کہ دوسرے کی توجہ اس طرف ہوگی تو پہننا حرام، اور اگر خالی امکان ہے اس صورت میں نیت کا مسئلہ ہے. اگر اس نیت سے پہنا ہے کہ دوسرے کی توجہ اپنی طرف کریں تو یہ حرام، اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو جائز. تو مسئلے کے تین حصے ہوئے، تین میں سے دو صورتوں میں جائز ہے، ایک صورت میں حرام. اگر یقین ہو جائے تو چاہے ہم نے کسی بھی نیت سے پہنا ہو نہیں پہن سکتے ہیں سینڈل، اگر یقین ہو جائے کہ خود بخود توجہ اس طرف ہوگی. اور اگر یہ یقین نہ ہو پھر نیت کا مسئلہ، کہ اگر نیت تھی توجہ کھینچنے کی تو حرام ہے، اور نیت نہیں تھی تو یہ بالکل جائز ہے. ایک اور سوال، چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ جسم کے کسی حصے پر خون نکل کر جم گیا اور اس کا علم نماز کے بعد ہوا تو کیا نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ وضو کے اعضاء پر اگر خون ہوتا تو نماز باطل تھی، لیکن وہ تو خود ہی سوال میں آ گیا کہ اعضاء وضو چہرے اور ہاتھ پر خون نہیں تھا، کہیں اور خون تھا. اس کا وہی اصول ہے کہ ہر وہ نجاست جو وضو کو غلط نہ کرے، یعنی وضو کے اعضاء پر نہ ہو، چہرے اور ہاتھ پر نہ ہو، یا اعضاء وضو پر ہو وضو کرنے کے بعد، وضو کر لیا ہم نے اس وقت تک کوئی ایسی نجاست نہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں نجاست ہے، تو ہر وہ نجاست جس جو وضو کو نقصان نہیں پہنچا رہی اس کے بارے میں اگر نماز ختم کر کے پتہ چلے تو ساری نمازیں صحیح ہیں. اس مسئلے میں اسلام نے بڑی معافی دی کہ اگر حالت نماز میں نجاست ہے اور ہم کو معلوم نہیں ہے تو چاہے ہم نے 10 دن کی نمازیں بھی اس حالت میں پڑھ لی ہوں وہ ساری نمازیں بالکل صحیح مانی جائیں گی. ایک سوال یہ ہے کہ بچے کو قرآن پڑھاتے ہوئے سجدے والی آیت یاد آئے تو بچہ جتنی بار پڑھے اور ہم سنیں تو کیا سجدہ واجب ہوگا؟ جی ہاں، اگر کئی مرتبہ بچہ پڑھ رہا ہے اس آیت کو اور ہم کئی مرتبہ سن رہے ہیں تو اس صورت میں سجدہ واجب ہوتا چلا جائے گا. اس میں بچے پر نہیں لیکن سننے والے پر یقیناً واجب. ایک سوال یہ کہ اگر کوئی شخص مسائل کو جانتا اور پھر کسی عمل میں غلطی کرے تو کیا امر بالمعروف واجب؟ اگر مسائل کو جانتا اور یہ غلطی پھر بھی کر رہا ہے جان بوجھ کر تو امر بالمعروف واجب، لیکن مسائل کو جانتا اور غفلت کی وجہ سے غلطی کر رہا، مثلا پتہ ہے کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے پھر جان بوجھ کر غلط وضو نہیں کر رہا، ذہن میں نہیں رہا اس وقت یا خیال نہیں رہا، ایسے آدمی پر امر بالمعروف کرنا واجب نہیں. جو آدمی غلطی سے یعنی ارادتاً خدا کی نافرمانی نہیں کر رہا، اس کا ارادہ تو ہے خدا کی فرما برداری سے مگر غفلت کی وجہ سے اس سے غلطی ہو رہی ہے، اس پر امر بالمعروف واجب نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر دوسرا ہاتھ کوہنی کے نیچے نکلا ہے تو پانی پہلے کس ہاتھ پر ڈالیں گے؟ پانی اس طرح ڈالنا ہے کہ عرفاً یہ کہا جائے کہ ہم اوپر سے نیچے دھو رہے ہیں، اگر وہ دوسرا ہاتھ بالکل پہلے ہاتھ کے پیرالل تو دونوں کو ساتھ ساتھ اس طرح دھوتے ہوئے چلنا کہ عوام کی نگاہ میں اوپر سے نیچے کا مقصد پورا ہو جائے، اور اگر وہ پہلے ہاتھ کے پیرالل نہیں تو اس صورت میں یقیناً پہلے سیدھے ہاتھ کو دھوئیں گے اس کے بعد الٹے ہاتھ کو، لیکن بہتر یہی ہے کہ جس طرح اپنے ہاتھ میں بھی آدمی اپنے ایک ہی ہاتھ میں اس طرح سے ہاتھ دھوتے ہیں کہ اس کو دھویا پھر نیچے آتا ہے ہتھیلیوں اور کوہنیوں پر، بالکل اسی طریقے سے دوسرے ہاتھ میں بھی یعنی اس طرح دھویا، یہاں تک دھویا، پھر دوسرے ہاتھ کو دھو لیا، پھر ہتھیلیوں پر آیا، پھر اس کی ہتھیلی پر آیا، دونوں کو ساتھ ساتھ دھوئیں گے. خلاصہ یہ ہے اس مسئلے. ایک سوال جو آیا ہے وہ بہت ہی تفصیلی ہے، لیکن یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، اب تو بہت دیر ہو گئی، اب نہیں ممکن نہیں ہے. ایک شخص سرکاری ملازم ہے، وہاں سے میڈیکل فری ہے، وہ شخص کسی میڈیکل اسٹور سے آ کے دوا لیتا اور اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے مگر دوا لے لیتا. اور دوسری ضرورت، دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ سہولت صرف فیملی ممبرس کو ہے، لیکن وہ اپنے فیملی ممبر کے علاوہ کسی اور کو دوا دلوا رہا ہے، کیا یہ دونوں عمل جائز ہیں یا نہیں؟ سرکاری ملازم ہے تو سرکار کا سارا مال مجھول المالک، مجھول المالک کی اجازت مستحق کے وکیل سے لینا لازم واجب. تو یہ عمل، دونوں عمل جائز. ضرورت نہیں ہے پھر بھی دوا لے سکتے ہیں، ضرورت ہم کو نہیں ہے، جن کو سہولت دی گئی ہے ان کو نہیں، کسی غیر کو بھی دوا دلوا سکتے ہیں، مگر دونوں صورتوں میں مستحق کے وکیل سے اجازت لینا پڑے گی. فتوے کے اعتبار سے دونوں چیزیں جائز ہیں مگر اجازت کے ساتھ. ایک سوال ایک پرانی چیز کے بارے میں آیا ہے کہ ایک شخص جو شیعہ تھا سنی ہو گیا، اس کے چند اعتراضات، یہ جتنے اعتراض اس کے اندر بتائے گئے ہیں خورشید خاور میں بہت اطمینان کے ساتھ بہت صحیح طریقے سے موجود. اس کے جو اعتراضات ہیں بڑے بڑے، کہ نمازیں ہم الگ الگ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، نماز میں سجدگاہ پر کیوں سجدگاہ کا استعمال کیوں کرتے ہیں، عزاداری پر اعتراض ہے، خمس نکالنے پر اعتراض ہے، تینوں علماء کی عزت، تینوں خلفاء کی عزت کیوں نہیں کرتے ہیں ہم لوگ. یہ جو پانچ کے پانچ سوالات ہیں اس کا جواب ویسے تو بہت لمبا ہو جائے گا، یہاں گنجائش بھی نہیں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی کتاب پڑھ لی جائے، بہترین کتاب اس کے لیے خورشید خاور ہے. اگر وہ بہت تفصیلی محسوس ہو رہی ہے تو مختصر ترین کتاب میں 16 مسئلے اور یقین محکم، دو کتابیں ہیں 40-40, 50-50 صفحے کی، اس میں اس کا جواب تفصیل سے مل جائے گا. اب اس ٹیسٹ کے اندر جو پہلی کلاس سے پڑھایا گیا ہے وہاں سے لے کر اب تک سب کا سب آئے گا، کیونکہ یہ فائنل ٹیسٹ ہے. جی آپ کا سوال. اگر کسی آدمی کو ہم غلطی کرتے دیکھیں، یہ بتانا ہو کہ یہ غلطی وہ کس نیت سے کر رہا ہے، تو امر بالمعروف واجب پھر ضروری. جس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو جائے کہ یا یہ شبہ موضوعیہ کی وجہ سے کر رہا ہے، یا یہ غفلت کی وجہ سے کر رہا ہے، جس کے بارے میں پتہ چل جائے یا اطمینان ہو جائے. اطمینان ان معنوں میں کہ مثلا ایک بہت ہی پڑھا لکھا عالم قسم کا مسئلے جاننے والا، وہ ایسی واضح غلطی کرے تو پتہ چل جائے گا کہ ضرور اس وقت غفلت ہوگی ورنہ یہ غلطی نہ کرتا. تو جس کے بارے میں یقین ہو یا کافی حد تک ظن ہو، اس کے لیے امر بالمعروف واجب نہیں، مگر شک کے عالم میں پتہ نہ ہو کہ کس نیت سے غلطی کر رہا ہے، امر بالمعروف واجب. جی سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر مزہ سے پہلے ہاتھ سوکھ گیا تو آیت اللہ خوئی کے نزدیک کیا صورت ہے؟ آیت اللہ خوئی کے نزدیک اس صورت میں، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ہاتھ کیوں سوکھا. اگر ہاتھ موالات ختم ہونے سے سوکھ گیا، اتنا ٹائم ہم نے لگا دیا، تو وضو باطل ہے، پورا وضو دھو کر نیا وضو کریں. اور اگر نہیں، موالات نہیں ٹوٹی، یعنی ہم نے زیادہ وقت نہیں لگایا، مگر یا تو مثلا فرض کیجیے ہاتھ کپڑے پر لگ گیا تھا یا دیوار پر لگ گیا تھا اس لیے پانی ختم ہو گیا، یا گرمی زیادہ تھی، یا پتہ نہیں کیوں ہم کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پانی گیا کہاں، ابھی تک تو تھا یہاں پہ، لیکن ہم نے زیادہ دیر نہیں، ہم اپنی حد تک تو صحیح چل رہے ہیں اور وہ پانی غائب ہو گیا. اس میں آقا خوئی کہتے ہیں، سارے مجتہدین کہتے ہیں اس صورت میں آزائے وضو سے پانی لینا پڑے گا، مگر آقا خوئی کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں داڑھی سے پانی لینا پڑے گا. پہلے داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرے، داڑھی سے مراد یہ کہ داڑھی ہو تو وہ، اور وہ نہیں ہے تو جو داڑھی کی جگہ، اس جگہ کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے اور پانی لیا جائے. اور اگر اس حصے میں بھی پانی سوکھا ہوا، پھر ہماری مرضی کہ آزائے وضو یعنی باقی چہرے یا دونوں ہاتھوں میں سے جہاں ہم کو مل جائے وہاں سے ہم پانی لے سکتے ہیں. اور اگر کہیں ہم کو پانی نہ ملے، سب سوکھ چکے ہیں، تو پھر یقیناً یہ وضو باطل ہے، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. اور آپ کو سمجھ لیجیے جی، ہاتھ کے اندر صرف کونی حقیقی اوپر آئے گا، اسی طرح پیشانی میں صرف بال اگنے کی جگہ. دست خط اختتام کو پہنچا، اور آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ چونکہ آج کسی خاتون کے کچھ سوالات ہیں نمازوں کے بارے میں، اس اعتبار سے آپ حضرات زیادہ دیر یہاں نہ ٹھہریں تاکہ زیادہ وقت نہ گزر جائے، بلکہ اگر کچھ اس قسم کے زیادہ سوالات جو آخری درس ہوگا اس کے اندر آپ اطمینان سے کر سکتے ہیں.
آمین.